بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله ابن الأمير بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله تعالى عنه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يامر ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ اللمبري وهذا حديث قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن بريدة عن يحيى بن يامر قال كان أول من قال في القدر بالبصر معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الهميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلنا المسجد فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون الحديث يتفقرون العلم وذكر من شانهم وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وإنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب یہ کتاب جو ہے صحیح مسلم امام مسلم ابن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے اور صحاح ستہ میں صحت کے اعتبار سے اس کا مقام دوسرا بتلایا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب کی اصل شروعات تو جو ہے سند کی بحث سے کی ہے چونکہ حضرات محدثین کے ہاں حدیث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے سند اور متن خالی متن ہی کو حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ جس سند سے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ سند بھی جو ہے حدیث کا جز قرار دیا گیا ہے تو اس لیے سند سے متعلق انہوں نے پہلے بحث چھیڑی ہے یہ ان کا تفرد ہے یا ان کی گویا انفرادی شان ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو سند کی بحث سے شروع کیا حضرات محدثین میں یہ تنہا ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو اس بحث سے شروع کیا ہے دراصل اسلام کے اندر سند کی بڑی اہمیت ہے اور بغیر سند کے کوئی بات قبول نہیں کی جاتی لولا اسناد لقال من شاء ما شاء کہ اگر سند نہ ہوتی تو جو آدمی جو چیز چاہتا کہہ دیتا لیکن چونکہ سند کا مطالبہ ہوتا ہے تو وہاں ڈرتا ہے کہ بھئی میں جو بات بھی کہوں گا جب اس کی سند کا مجھ سے مطالبہ کیا جائے گا تو میں اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو میں سند پیش نہیں کر سکوں گا تو بہرحال یہ سند کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا اور باقاعدہ سند کے اندر جو رجال آتے ہیں جو واسطے آتے ہیں ان واسطوں کے متعلق بھی حضرات محدثین اور ائمہ رجال نے اتنی تحقیقات کے بعد ان کے حالات بھی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہیں ایک مستقل فن ہے اسماء الرجال کا 500,000 افراد کے حالات کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے اور اس فن کو اسلام کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے. کسی مذہب کو یہ سعادت اور امتیاز حاصل نہیں کہ اس کی گویا مذہبی کتابوں کو نقل کرنے والوں کے حالات کو بھی اس طرح بڑے اہتمام سے جمع کیا گیا ہو. یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات جب کتاب کے اندر دیکھیں گے اور اس کے متعلق آپ سوال کریں گے کہ بھئی یہاں یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے, وہ کیسے پتا چلا, تو فوراً اس سے پہلے جو سند ہے وہ پیش کی جاتی ہے. گویا سننے والا بتلاتا ہے کہ اس سند سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے. اب سند کے اندر بھی جن افراد کے نام آتے ہیں رجال کے روات کے, تو وہ ایسا نہیں ہے یہ کوئی ایسے ہی نام گڑھ لیے گئے ہوں, بلکہ ان میں سے ہر ایک کے متعلق اسماء رجال کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں اور ہر ایک کی ایسی باتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ نقل کی گئی ہیں جس سے ہر ایک کے لیے پڑھنے والوں کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کر رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں, ان کی اس روایت کے اوپر اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے. اسماء رجال کے جو ائمہ ہیں اور انہوں نے اتنی محنتیں کی کہ اس زمانے میں جب یہ علم مدون ہوا ہے تو وہ ہر ایک راوی کے حالات کی تحقیقات کے لیے باقاعدہ اس کے وطن میں اس کی جائے پیدائش میں جاتے تھے, وہاں اس کے اعزاء سے, دوستوں سے, اس کے ملنے والوں سے, وہاں کے رہنے والوں سے اس کے متعلق تفصیل پوچھا کرتے تھے, کب پیدا ہوئے, کن لوگوں سے علم حاصل کیا, ان کے حافظے کا کیا حال تھا, ان کی دینی ثقافت کا کیا مقام تھا, ہر چیز کے متعلق. یہاں تک کہ خطیب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر اس طرح ایک راوی کی تحقیقات کے لیے گئے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کے حالات اس قدر جو ہے جز رسی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ کیوں معلوم کر رہے ہیں, کیا اپنی بیٹی کا کوئی رشتہ کرنا ہے؟ تو کہا نہیں, رشتہ نہیں کرنا ہے, چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو جو نقل کیے جاتے ہیں اس کی سند میں یہ آتے ہیں. ہمیں معلوم کرنا ہے ان کے حالات کو, کیا ان کے حالات کے معلوم ہونے کے بعد یہ فیصلہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نقل کی ہوئی حدیث کے اوپر اعتبار اور اعتماد کیا جائے یا نہیں کیا جائے. تو بہرحال یہ ایسی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے, خود اس خصوصیت کو اور امتیاز کو مستشرقین نے بھی, حالانکہ ان کی بنیاد ہی جو ہے اسلام کے اوپر اعتراضات پر ہے, تسلیم کیا ہے کہ کسی مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی. تو بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے, ویسے تو دیگر حضرات محدثین نے اپنی کتابوں کو, خاص طور پر اصحاب سیاستہ جو ہیں انہوں نے تو اپنی کتابوں کو, ان میں سے امام ابو داؤد, امام ترمذی اور امام نسائی نے اپنی کتابوں کو کتاب الطہارت سے شروع کیا کہ اسلام کے ارکان کے اندر نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور طہارت جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے, کوئی اس سے اس کو قیامت کے روز قبر میں سب سے پہلے طہارت کے متعلق سوال ہوگا اور قیامت میں جو ہے وہ اس کے متعلق ہوگا. تو بہرحال اس لیے اہمیت کے پیش نظر طہارت سے بحث کو شروع کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی سے شروع کیا ہے, امام ابن ماجہ نے جو ہے اتباع سنت سے شروع کیا ہے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی اہمیت کے پیش نظر سند کی بحث سے اپنی کتاب کو شروع کیا. یہ گویا ان کی انفرادی خصوصیت ہے. تو اب یہ بحث جو ہے وہ تو ایک علمی بحث ہے جو ہم اس وقت موجود حضرات کے درمیان اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, اسی لیے میں نے کتاب الایمان کی پہلی روایت آپ سے پڑھوائی ہے. اب اس میں روایت کے اندر جو واقعہ مذکور ہے, اصل تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا ایسا ہی ضروری ہے جیسا دیگر چیزوں کے اوپر اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہاں اس روایت کو پیش کیا ہے. اور یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے, اور فن حدیث مجموعہ حدیث کے اندر, ذخیرہ حدیث کے اندر اس حدیث جبریل کی بڑی اہمیت ہے. جیسے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کو ام الکتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے, اسی طرح اس حدیث جبریل کو جو ہے مجموعہ حدیث کے اندر ام السنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جس طرح سورہ فاتحہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سارے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے, اسی طریقے سے یہ حضرت جبریل والی روایت کو پوری تمام ذخیرہ حدیث کے مضامین کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسلام کے جن احکام کو لوگوں تک پہنچایا بنیادی اعتبار سے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایمانیات و عقائد، اور جو ہے دوسرے عبادات، اور تیسرے جو ہے وہ اس کے اندر اس میں اخلاقیات. تو اس میں ان چیزوں سے بحث کی گئی ہے، اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر پہلے اس روایت کو خاص طور پر ذکر کیا. یہاں مسلم شریف میں یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے آئی ہے. شروع میں جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا، یہ قصہ جو یوں پیش آیا، یہ دعا راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن یعمر. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے مسئلہ تقدیر کے اندر بحث کرنے والا بصرہ کے اندر معبد جوہنی ہے اسلام کے اندر. بعد میں بڑے گمراہ فرقے وجود میں آئے، تو یہ جو جن مسائل کی وجہ سے یہ گمراہیاں آئی ہیں ان میں ایک مسئلہ تقدیر کا ہے. اس کی بحث کو چھیڑنے کے نتیجے میں جو ہے بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے. اور لکھا ہے حضرات محدثین و شراح نے کہ سب سے پہلا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، یہ دور صحابہ کا قصہ ہے. دوسرے مسائل وہ ہیں جو بعد میں پیش آئے ہیں. تو دور صحابہ میں ایک جماعت اس بات کی گویا قائل تھی اور یہ نظریہ رکھتی تھی کہ پہلے سے کوئی بات طے شدہ نہیں ہے، ہمارا ایمان تو تقدیر پر ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی پیش آیا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے، اور وہ باقاعدہ لوہے محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اور اسی کے مطابق سب کچھ پیش آ رہا ہے، اسی کو ہم تقدیر کے نام سے جانتے ہیں. تو ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی شروع میں جو اس بات کی قائل تھی کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو گویا اب یہ وجود میں آیا، اور نعوذ باللہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بھی اب آیا، پہلے سے اللہ کے علم میں نہیں تھا. عالمرو انوفن سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. انوف اصل تو عربی زبان میں اس چراگاہ کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی جانور نے منہ نہ ڈالا ہو، یعنی آج تک کسی نے چرا نہ ہو، ایسی چراگاہ کو انوفن کہا جاتا ہے. تو عالمرو انوفن کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ جو کچھ بھی ہوا وجود میں آیا، یہ پہلے سے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، نہ کسی کے علم میں ہے، بس یہ پہلی مرتبہ اب یہ وجود میں جب آیا تب ہمارے علم میں آیا. تو یہ جماعت تھی جو تقدیر کا انکار کرتی تھی، انہی کو قدریہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ کے اندر مسئلہ تقدیر پر کلام کرنے والا معبد جوہنی ہے. تو کہا میں اور حمید بن عبد الرحمن ہمیری ایک مرتبہ حج یا عمرے کے لیے گئے، اور ہم نے آپس میں طے کیا کہ ہمارے اس سفر کے دوران اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے اگر ہماری ملاقات ہو جائے گی تو ہم ان سے، یہ لوگ جو تقدیر کے متعلق ایسی باتیں کرتی ہیں تقدیر کے انکار اور جھٹلانے کی، ہم ان سے اس سلسلے میں سوال کریں گے. چنانچہ یہ فرماتے یحییٰ ابن یعمر کہ اتفاق کی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میسر فرما دیا، ان کی ہماری ملاقات ہو گئی. تو اب مسجد میں ہم داخل ہو رہے تھے اور ہماری ان سے ملاقات ہوئی، میں ان کی ایک طرف تھا، میرا ساتھی دوسری طرف تھا، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا ساتھی جو ہے خود پوچھنے کے بجائے بات میرے ہی حوالے کرے گا. آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کی مزاج شناسی کی وجہ سے آدمی اس چیز کا خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے. تو کہا میں سمجھتا تھا کہ وہ پوچھنے کے بجائے مجھے ہی کہے گا آپ پوچھو، لیکن وہ مجھے کہے اس سے پہلے ہی میں نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا. انہ قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتفکرون العلم، کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے نمودار ہوئے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، علم کو کی جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں. وذکر من شانہم، اور ان کے سارے کچھ حالات انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے پیش کیے. وانہم یزعمون ان لا قدر وان الامر نفون، ان کے متعلق ایک بات یہ انہوں نے کہی جس کے متعلق یہ تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں پیش آ رہا ہے گویا ابتدائی طور پر پیش آ رہا ہے, پہلے سے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور پہلے سے اس کا کسی کو علم اور پتہ بھی نہیں ہے. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ جو ہے ان الامر انوفن, یہ معاملہ گویا اثر نو وجود میں آ رہا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس سوال کے جواب میں ان سے کہا, پہلی بات تو یہ کہی, دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے نظریات اور ایسے عقائد اور ایسی باتیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوں اس کے معاملے میں بڑے جو ہے سخت ہوا کرتے تھے, ذرا کسی قسم کی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ اخبرہم انی بری اذا لقیت اولئک, یا اس ان لوگوں سے جب تمہاری ملاقات ہو تو ان کو بتلانا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر جو ہے والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر, اس ذات کی قسم جس کا نام لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر, یعنی میں قسم کھاتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کہ لو ان لاحد مثل احد ذهبا فانفقه, ان میں سے ایک کسی کے پاس بھی احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو ما قبل اللہ منہ حتی یومن بالقدر, تو اللہ اس کی طرف سے اس صدقے کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ تقدیر کے اوپر ایمان لائے. تو بہرحال تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمانیات کا ایک اہم جز ہے, یہ بتلانا چاہتے ہیں. جس طرح اللہ پر, اللہ کی صفات پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, رسالت کے اوپر, قیامت کے دن پر اور دوسری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اسی اہمیت کو اور اس کے ضروری ہونے کو بتلانے کے لیے انہوں نے یہ بات قسم کھا کر کے کہی اور پھر اس کے بعد انہوں نے دلیل میں پیش کی, روایت پیش کی کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی. کیا بڑا واقعہ ہے تفصیلی, بس ترجمہ ہی کر دیتا ہوں. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد, کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر تھے کہ اچانک ایک آدمی حاضر ہوا, رجل شديد بياض الثياب, اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید, ذرہ برابر اس کے اوپر کوئی گرد و غبار اور میل کچیل نہیں تھا, جس سے معلوم ہوتا ہے گویا کوئی دور سے نہیں آ رہا ہے, یہی قریب کا رہنے والا ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. جبکہ دوسرا آگے فرماتے ہیں اور اس کی دوسری صفت یہ بیان کی شدید و سوادی شعر, اور جو ہے اس کے بال بھی بڑے سیاہ. علماء نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کا زمانہ یہی جوانی کا زمانہ ہے, جب بال سیاہ ہونا اس وقت علم حاصل ہونا چاہیے, یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. لا یرا علیہ اثر السفر, اس کے اوپر سفر کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی. اس زمانے میں سفر چونکہ اونٹوں گھوڑوں یا پیدل ہوا کرتا تھا, جب کوئی آدمی کہیں دور سے آتا ہے تو اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, کیا اس کی ظاہری حیثیت سے کوئی ایسی بات نظر آتی نہیں تھی جس سے پتہ چلا کہ یہ سفر کر کے آیا ہو. اب ظاہر سفر کی کوئی علامت نہیں ہے تو مقامی آدمی ہوگا, لیکن لا یعرفہ منا احد, ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا, معلوم ہوا مقامی آدمی بھی نہیں تھا. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار کیا کہ دیکھنے والوں کو اندھیرے میں رکھا جائے, یعنی وہ آپ کو اچھی پہچان نہ سکے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انہوں نے سوالات کیے, عام طور پر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل کے اندر آتے تھے تو وہ حضرت جو ہے دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی ہے جو بڑے حسین و جمیل تھے, ان کی شکل و صورت میں آتے تھے, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دن اس حلیے میں نہیں آئے تھے, دوسری شکل میں آئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ابتداء پہچان نہیں پائے. وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے جو ہے فاسند حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح بیٹھ گئے, فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, کہ اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ بالکل ملا دیا. نیا آدمی آ کر کے اس طرح حضور کے پاس بیٹھے, یہ بھی گویا قابل تعجب چیز تھی. اور پھر ووضع کفیہ علی فخذیہ, اور اپنی ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر رکھا. بعضوں نے یہاں فخذی کی زمین خود ان کی طرف بھی لوٹائی ہے کہ اپنی ران کے اوپر رکھا. بہرحال جو بھی ہو, اور انہوں نے سوال کیا آنے والے نے, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے یا رسول اللہ اس کے بجائے یا محمد کہا, تاکہ یوں پتہ چلے کہ یہ کوئی دیہاتی آدمی یا اجنبی آدمی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہے. اس لیے تو بہرحال انہوں نے سوال کیا اسلام کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تؤتی الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو, وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھو, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور اگر وہاں بیت اللہ جانے کی تمہارے پاس استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج بھی کرو. قال صدقت, اس کے جواب میں وہ کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں فاجبنا له یصلہ ویصدقہ, عجیب آدمی ہے, سوال بھی کرتا ہے اور آپ کے جوابات کی تصدیق بھی کرتا ہے. سوال کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے متعلق وہ کچھ جانتا نہیں ہے. بھئی کوئی آدمی مفتی صاحب سے کسی مسئلے کے متعلق پوچھے اور جب مفتی صاحب مسئلہ بتائیں تو یوں کہ ٹھیک ہے. بھئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ پہلے سے ہی مسئلہ جانتے تھے, اگر جانتے ہی تھے تو پھر سوال کیوں کیا آپ نے. گویا یہاں پر بھی وہی حضرت اللہ عثمانی کہتے ہیں, وہی انداز لوگوں کو جو ہے اندھیرے میں رکھنے کا کہ وہ حقیقی طور پر پہچان نہ سکے کہ اسرائیل کون ہے. تو خیر قال فاخبرنی علی ایمان, پھر دوسرا سوال ایمان کے متعلق کیا, ان تؤمن باللہ, کہ تم ایمان لاؤ, تصدیق کرو اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی, اس کی کتابوں کی, اس کے رسولوں کی اور آخرت کے دین کی, وہ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ, اور تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ چاہے وہ بھلا ہو یا برا, جو بھی چیز پیش آتی ہے انسان کو چاہے وہ اس کے مزاج کے موافق ہو یا اس کے خلاف ہو, سب اللہ نے پہلے سے طے کی ہوئی ہے, اس پر ایمان. بس یہاں وہ جو تقدیر پر ایمان ان کے جواب اس میں آ جاتا ہے. کہ پھر کہتے ہیں قال فصل, انہوں نے جواب میں کہا, اس آدمی نے پھر یہ سن کر کے کہا ٹھیک کہا آپ نے. قال فاخبرنی علی احسان, اور پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ احسان کے متعلق بتلائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم کو یہ کیفیت حاصل نہیں کہ اللہ کو دیکھو تو تم گویا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہے ہیں, اس استحضار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. قال فاخبرنی عن الاسلام, عن الساعة, قیامت کے متعلق بتلاؤ وہ کیا کہ کب آئے گی. قام المسؤول عنها بعالم من السائل, اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا نہیں, یعنی جس طرح تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی مجھے بھی معلوم نہیں. بعد روایت میں آتا ہے انہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا مل مسول عنہ من عالم من یا عالم من السائل. گویا اس جواب سے اشارہ دے دیا گیا کہ آپ ہی تو اس طرح کا جواب پہلے دے چکے ہیں. خیر قال فاخبرنی عن اماراتیا, کہ اچھا کب آئے گی یہ نہیں بتلاتے تو یہ تو بتلائیے اس کی کچھ نشانیاں کیا ہیں. تو اس کے جواب میں فرمایا حضور نے کہ باندی اپنے آقا کو جنے, یعنی گویا باندیوں کا عمل دخل اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو بعد میں باپ کے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ جو ہے وہ بادشاہ بن جائے اور اس کی رعیت میں جیسے اور لوگ ہیں ماں بھی اس کا ایک حصہ بن جاتی ہے. اور بھی اس کی تشریحات کی گئی ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ, اور دیکھو تم ایسے لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, ننگے پاؤں والے, ننگے جسم والے, اور جو ہے فقیر, رعاء شاء, بکریوں کے چرانے والے, يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ, تعمیر عمارتوں کو بنانے میں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس یہ جو تین, اس کے بعد قال ثم انطلق, حضرت عمر فرماتے ہیں ان کے بعد وہ آدمی چلا گیا, ثم لبثت مریاً, کچھ زمانہ میں ٹھہرا گزرا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو کچھ سوال کرنے والا کون تھا, میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ حضرت جبریل تھے, وہ اس لیے آئے تھے کہ تمہارے دین کو سکھلائیں تم کو. یہ گویا شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل ہی کے ذریعے سے دین کی تمام باتیں حضور تک پہنچائیں. اب انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ دین کا خلاصہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل میں بھیجا تھا اس طرح کے سوالات کے لیے. اور اس واقعے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں پیش آیا ہے. بعض تو فرماتے ہیں حجت الوداع کے بعد, اور اس کے کچھ مدت کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. گویا آپ تک جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھیجا تھا اور اس کے ذریعے آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا تھا, اس دین کا پورا خلاصہ بھی حضرت جبریل ہی کو گویا واسطہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور دیکھو یہاں حضرت جبریل نے, حضور فرماتے ہیں وہ آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلائیں. اب انہوں نے تو کیا سکھلایا, وہ تو سوال کیا تھا, جوابات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. اس پر علماء لکھتے ہیں کہ بھائی سوال بھی جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو سکھلانے کا, اور اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے سوال و نصف العلم, سوال جو ہے وہ بھی آدھا علم ہے. اس کے ذریعے سے بھی سامنے والوں کو بہت کچھ چیزوں کا اس کی سوال قائم کرتے ہیں, تبھی تو سامنے والا جواب دے گا اور اس کے جواب کے نتیجے میں لوگوں کو پتہ چلے گا. تو بہرحال یہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت سے اپنی کتاب الایمان کی شروعات کی ہے, اور اس حدیث کو حضرات علماء اور محدثین جو ہیں ام السنہ یعنی پورے ذخیرۂ حدیث کا خلاصہ, جیسے سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کا خلاصہ قرار دیا جاتا ہے, ام الکتاب کہا جاتا ہے, اس کو ام السنہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شریعت اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی میں نے یہ کتاب یہ صحیح مسلم جو ہے پڑھی ہے ہمارے استاد حضرت مفتی عبد الغنی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے صحیح مسلم پڑھی تھی حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب امروہوی, جو بابا عبد الرحمن کے نام سے مشہور تھے, وہ شاگرد تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ان کو ویسے حدیث میں اجازت تھی حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لی تھی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی سے. اس معنی کر کے ہماری یہ سند جو ہے حدیث کے اندر بڑی اونچی سند ہے, سند عالی ہے. بہرحال جو ہمارے پڑھنے والے یہاں طلبا ہیں اور اہل علم ہیں, تو حدیث کی جو اجازت جن شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے انہی شرائط کے ساتھ ان کو میری طرف سے اجازت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس علم کے پڑھنے پڑھانے اور پھیلانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے. اور کوئی فرمائیں بھائی؟ میں نے جب سے یہ کتاب پڑھی ہے آج تک اس کو پڑھانے کی نوبت نہیں آئی, اور نہ اس سبق کے لیے کسی مطالعے کا موقع ملا ہے. میں نے مانا موسیٰ صاحب سے یہی کہا, میں نے کہا آپ نے یہ سب اس کو منتخب کیا, بخاری تو میں پڑھاتا ہوں وہ, تو انہوں نے یہی بات حضرت کی جو بتلائی تھی کہ بخاری کی افتتاح ہو چکی تھی, یہ باقی تھی اس لیے آج کرا رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, دعا کر لیجیے. میں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين ومهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اعطنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما اعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ابھی جن طلباء نے مسلم شریف کی شروعات کی ہے، ان تمام کو علوم حدیث کی برکات، ثمرات، فوائد اور انوار سے مالا مال فرما. اور اس مدرسے کو اے اللہ ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آباد، آفات، بلیات، مکارے سے اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته.